الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ چودوی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود لانا روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندے کا خون کہیں جائز نہیں جس نے اللہ کے وحدانیت کی گواہی دی ہو اور میری رسالت کی گواہی دی ہو سوائے تین صورتوں کے. پہلی صورت یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا, تو جب کسی کو قتل کیا تو قتل کے بدلے قتل, اس کو بھی پھانسی دی جائے گی. اور دوسری صورت شادی شدہ زانی تھا, چونکہ شریعت میں اس کی سزا رجم کرنا ہے, لہذا اس کو بھی مارا جا سکتا ہے. اور تیسری صورت جس نے دین کو ہی چھوڑ دیا, واقعی جو بندہ دین اسلام کو چھوڑ دے پھر وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. تین صورتوں کے علاوہ مسلمان کو کسی صورت میں قتل نہیں کیا جا سکتا, اور یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پہ بھی فرمائی کہ اے لوگو فَإِنَّ دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَآرَاضُكُمْ, بے شک تمہارے خون, تمہارے مال اور تمہاری عزتیں, علیکم حرام ان کا حرمت یوم کم حاضا فی بلد کم حاضا فی شہر کم حاضا, اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ جگہ, یہ مہینہ اور یہ آج کا دن حرمت والا ہے, اسی طرح مسلمان کے جان مال اور عزت آبرو یہ بھی عزت والی ہے, کوئی بندہ کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے کی چیز کا اشارہ کرے, لوہے کی چیز سے مراد چاقو خنجر بھی ہو سکتا ہے, چھری بھی ہو سکتی ہے, ریوالور بھی ہو سکتا ہے, تیر بھی ہو سکتا ہے, دیزا بھی ہو سکتا ہے, تلوار بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی لوہے کی چیز لے کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرے یعنی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فلیس منا, ایسا بندہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اسے اپنے امتی ہونے سے ہی نکال دیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں, اس نے مسلمان کو لوہے کی چیز سے اشارہ ہی کیوں کیا. اور مسلمان بندے کے قتل ہونے پر اللہ رب العزت نے اتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا, اتنا زیادہ اظہار فرمایا کہ بندہ کانپ جاتا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اور جو کسی مومن کو ارادتاً قتل کرے, ایک ہوتا ہے بغیر ارادے کے قتل ہونا, جیسے ایک بندہ گھر سے نکلا گاڑی لے کر کہ مجھے دفتر جلدی جانا ہے, اب گاڑی تیز چلا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا کوئی بندہ مر گیا, تو یہ غیر ارادی قتل ہے, یہ کوئی ارادہ لے کے نہیں چلا تھا کہ میں نے بندے کو مارنا ہے, یہ تو اپنے دفتر جا رہا تھا مگر بریک فیل ہو گئی یا ٹریفک ایسی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, بندہ فوت ہو گیا. تو شریعت نے اس کی دیت کہی ہے, دیت کا مطلب ہوتا ہے خون بہا ادا کرنا, اور جو ارادتاً قتل ہو اس کا قصاص ہوتا ہے کہ بندے کے بدلے بندہ. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی مومن کو ارادتاً قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, اس کی جزا جہنم ہے. اب آپ بتائیے کتنا وضاحت کے ساتھ صاف کہہ دیا یہ بندہ معافی کے قابل نہیں, یہ جہنمی بندہ ہے. تو ان الفاظ کو پڑھ کے دل ڈر جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی رو رعایت نہیں کر رہے, کوئی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کر رہے. سمپل بات ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، اس کی جزا جہنم ہے. پھر آگے فرمایا خالدا فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا. بھئی جہنم کی سزا کا کہہ دیا تھا تو کافی تھا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، کوئی تھوڑے وقت کے لیے جہنم میں نہیں بھیجنا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. حالانکہ یہ خالدین فیہا کافروں کے لیے آیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جو لفظ کفار کے لیے آیا، اللہ نے وہی لفظ اس بندے کے لیے استعمال کیا کہ یہ بھی اتنا لمبا عرصہ جہنم میں رہے گا کہ گویا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر اتنا ہی ہو جاتا تو بہت تھا کہ جی بہت غصے کا اظہار فرمایا کہ جس نے مومن کو قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ فرماتے ہیں وغضب اللہ علیہ، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ، ایسے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس بات پہ اتنا جلال آیا کہ فرمایا کہ یہ بندہ جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے تو بڑا عظیم عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اب آپ بتائیے اس آیت کو پڑھ کے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، بہت جلال میں ہے. میں نے پورا قرآن مجید میں تین مقامات ایسے پائے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت بہت جلال میں تھے. ایک، جب کسی مومن کو قتل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت زیادہ، اور ایک، جس بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی اس وقت بھی اللہ کا غصہ عجیب. اللہ اکبر. ایک بدبخت تھا، اس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا تھا. پھر اس کا جو جواب اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے نا، فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناء للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. ایک لفظ کے بدلے میں ایسے لگتا ہے جیسے گالیوں کی مشین گن چلا دی، ایک برسٹ مار دیا کہ یہ میرے محبوب کو مجنون کہنے والا بدبخت ہوتا کون ہے. اللہ تعالی نے اتنے غصے سے جواب دیا. اور تیسرا موقع جہاں سود کا موقع آیا، وہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود لینے دینے والے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب آپ بتائیے جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں، پھر برکتوں کی تمنا کیسی، دعائیں کیسی، پھر یہ کیسے کہنا جی کہ اللہ ہمارا رزق کھولتا نہیں ہے. بھئی ہم نے تو اللہ سے جنگ شروع کی ہوئی ہے، اس لیے یہ سود ظاہر میں نفع نظر آتا ہے اور حقیقت میں یہ بربادی کا دوسرا نام ہے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ سود سے بہت زیادہ بچے. کام بند ہوتے ہیں ہونے دو، نہیں چلتے نہ چلیں، سود پہ کام نہیں کرنا. میں نے اپنی زندگی میں درجنوں لوگوں کو سودی کام کر کے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، بڑے بزنس ہوتے ہیں، مگر سود کی وجہ سے یکدم کاروبار ایسا ہوتا ہے کہ پھلے کچھ بھی نہیں رہتا. جس بندے نے سود پہ کام شروع کر دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا. اب وہ کیا تعلق، یعنی امید رکھتا ہے کہ اللہ دعائیں قبول کرے گا اور مشکلات کو آسان کرے گا اور اللہ میری مدد کرے گا. اس لیے جو سودی کام کر چکے ہیں ان کو توبہ کر لینی چاہیے، جو کر رہے ہیں ان کو اس سے جان چھڑانی چاہیے. اگر کچھ بیچ کے بھی سود سے جان چھڑانا پڑے تو چھڑا لینی چاہیے. میں نے بعض ایسے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، سودی کام کرتے تھے، پھر انہوں نے اپنی کچھ چیزیں بیچ دی اور بینکوں کے پیسے ادا کر دیے اور اللہ نے ان کو جو تھوڑا دیا اس میں برکت عطا فرما دی. شروع دور کی بات ہے, اس وقت مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کیا کہے گا. اب تو رعایت کرنی پڑتی ہے کہ میں ایسے کروں گا تو دیکھنے والے بھی ایسے کر لیں گے. بالکل رعایت نہیں کرتا تھا. اس زمانے میں اگر مجھے بینک میں جانا پڑتا تھا نا تو حتی الوصا میں بینک میں نہیں جاتا تھا, اور اب اگر کبھی جانا پڑتا تو میری کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے نجاست کی بنی ہوئی کوئی بلڈنگ ہے اور مجھے اس کے اندر داخل ہونا پڑ رہا ہے. میں وہاں جا کے کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا. وہاں کا پانی پینا, وہاں بیٹھ کے بات کرنا تو دور کی بات ہے. کوئی بیت الخلاء میں آرام سے بیٹھتا ہے تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں, حالانکہ ایئر کنڈیشن جگہ ہوتی ہے اور صوفے لگے ہوتے ہیں اور مینیجر بھی چائے پلا رہا ہوتا ہے, فلاں کر رہا ہوتا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہوتا تھا. میری ایک کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے یہ بلڈنگ نجاست کی بنی ہوئی ہے اور اس بدبودار جگہ پہ میں آ کے بیٹھ گیا ہوں مجبوری کی وجہ سے. چنانچہ کام ختم کر کے یہ سائن کرنے ہوتے تھے یا چیک پہ سائن کرتے یا اکاؤنٹ کھولنا, وہ کھول کے فوراً واپس آتا تھا اور گھر آ کے نہاتا تھا اور اپنے کپڑے بدلتا تھا. میں کہتا تھا کہ ان کپڑوں کے ساتھ میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں کہ جو میں اس نجس خانے کے اندر داخل ہوا. ایسی کیفیت قلبی ہوتی تھی دل کی. تو مومن کی سود کے بارے میں ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی مانے جائے. اور مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا اس کا تو کوئی سوچے ہی نہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے. اور اگر کوئی قتل ہو جائے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجزاؤہ جہنم, اس بندے کی سزا جہنم ہے, خالدن فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا. وأعد له عذابا عظیما, اور اللہ نے اس کے لیے بڑے عذاب کو تیار کر رکھا ہے. بعض جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں, اور جب لڑ پڑتے ہیں تو پھر شیطان ان کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے. پھر وہ ہو جاتا ہے جو وہ نہیں بھی کرنا چاہتے. اس لیے جھگڑا شروع ہی نہیں کرنا چاہیے, اگر ہو بھی تو ختم کر دینا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس بندے کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگرچہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو. میں اس بندے کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگرچہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو. بندہ حق پہ بھی ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے, جی میں نہیں کرتا, خاموشی اختیار کر لے, اللہ پہ چھوڑ دے. اور ہم تو بات کو بڑھاتے ہیں, چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے. اور آج کے دور میں جو دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں وہ تو معصوم لوگوں کو مار دیتے ہیں. آپ دیکھیے مارکیٹ کے اندر لوگ آ جا رہے ہیں, وہاں پہ بم دھمادہ کر دیا تو کتنے معصوم لوگ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں, بے گناہ لوگ ہوتے ہیں. عورتیں جا رہی ہیں, بچے جا رہے ہیں, دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں اور یہ ان کو مار دیتے ہیں. اور بازاروں کی تو بات دور کی ہے, مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ مسجد کے اندر محفوظ نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے, مسلمانوں کا ملک ہو اور مسجد جو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے جہاں پہ انسان کو اللہ اللہ کرنے کے لیے آنا ہے, وہاں پہ بم دھماکہ ہوتا ہے اور ایک نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں بندے مر جاتے ہیں. آپ سوچئے ایسے واقعے سے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. جب ایک بندے کے مرنے پہ اتنا غصہ آ رہا ہے تو جہاں سینکڑوں نمازی مارے گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ کس جرم کی سزا میں ان کو مارا گیا, تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. اس لیے جو حرکتیں ایسی کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کو ناپسند ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ دوستی کوئی نہ کریں، ہم ایسی زندگی گزاریں کہ مومن کا مال، جان اور عزت ہماری طرف سے محفوظ رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اس پر آمین کہتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ ایسی چیز جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ کے وہ چیز اختیار کرو جو شک سے بری ہو. کوئی بھی سچویشن زندگی میں ایسی ہو کہ بندہ ایک کام کرنا چاہے مگر کوئی شک ہو دل میں کہ ایسا ٹھیک نہیں، یا ایسا یہ نہیں، یا اس کا دل دکھے گا، یا دل میں شک آ جائے، تو شک والی چیز کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور وہ آپشن اختیار کرے جس میں کوئی شک نہ ہو. ایسا بندہ متقی بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہوتا ہے. مجھے چونکہ مدرسے کے اخراجات بھی کرنے ہوتے ہیں تو میرے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میرے ذاتی اور ایک مدرسے کے. تو میں نے پوری زندگی اپنے کرتے میں دو جیبیں بنوائیں، دائیں جیب ہمیشہ میں مدرسے کے پیسے رکھتا ہوں اور بائیں جیب میں ہمیشہ میں اپنے ذاتی پیسے رکھتا ہوں. ایک دوسرے کے ساتھ مکس بھی نہیں ہونے دیتا، بلکہ اگر میں نے بٹوا لیا تو بٹوا بھی ایسا لیا جس کے اندر خانے ہوتے ہیں، ایک پیسے اس میں رکھتا ہوں، ایک پیسے اس میں رکھتا ہوں. بچے بھی کئی دفعہ مجھ سے پوچھتے ہیں، ابو جی آپ کے پاس پیسے تو ہیں، آپ انکار کیوں کر رہے ہیں، میں نہیں دے سکتا. میں کہتا ہوں یہ میرے نہیں ہیں، یہ امانت ہیں، میرے پیسے ہوں گے تو تب میں آپ کو دوں گا. اور کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ مجھے شک پڑ گیا کہ یہ چیز تھی یا یہ چیز تھی، تو میں نے ہمیشہ اس چیز کو مدرسے میں دے دیا. ایک مرتبہ ایک بندے نے مجھے دو لفافے دیے، ایک ہدیہ تھا اور ایک اس نے 50,000 روپیہ مجھے مدرسے کے لیے دیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جو ہدیہ تھا وہ 5,000 کے تھے اور وہ 1,00,000 روپیہ تھا لفافے میں، اور جو مدرسے میں دیے وہ 1,000,000 کے نوٹ تھے اور 50,000 کا تھا. اب دیکھنے میں 50,000 کا بنڈل بڑا اور لفافہ چھوٹا تھا. تو خیر میں نے اس سے دونوں لے لیے اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اب میں سوچنے لگا کہ اس نے مجھے ہدیہ جو دیا تھا وہ یہ دیا تھا یا یہ دیا تھا، یعنی کوئی صورتحال ایسی تھی کہ مجھے یاد نہ رہا کہ ہدیہ کون سا دیا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ مجھے یاد نہیں آ رہا اس لیے یہ پورا کا پورا میں انشاءاللہ مہر میں لگاؤں گا. وہ جتنے پیسے تھے میں نے مہد میں خرچ کر دیے. دوسرے دن اس نے فون کیا، حضرت میں نے آپ کو ہدیہ دیا تھا وہ آپ نے لے لیا میری طرف سے. میں نے کہا بھی مجھے پہنچ گیا. تو اپنا پیسہ مدرسے پہ خرچ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ مدرسے کا پیسہ انسان اپنے اوپر خرچ کر کے جہنم میں جائے. اور ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ جو پیسہ ہم مدرسے پہ خرچ کرتے ہیں کم از کم اس کے بدلے 10 گنا واپس ملتا ہے، کم از کم. میں نے اپنی زندگی میں 1 کو 10 بنتے ہزاروں دفعہ دیکھا ہے. یہ صرف بات نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، ہزاروں دفعہ اپنی زندگی میں 1 کو 10 بنتے دیکھا ہے. بہت شروع کی بات ہے، جب میں نے مینیجر ہونے کی نوکری چھوڑی تھی اور اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا، اس وقت جو کچھ پیسے تھے بینک میں وہ میں نے مہمانوں کے لیے خرچ کر دیے. ایک ایسا بھی دن آیا کہ میری جیب میں صرف 1,000 روپے کا نوٹ تھا. اس وقت ایک چھوٹا سا مہمان خانہ تھا ہمارے شہر والے گھر کے ساتھ، اس میں جماعت کے لوگ آتے تھے اور وہیں پہ ہم مجلس کرتے تھے، نہ مسجد تھی نہ مہد تھا نہ یہ سارے نقشے تھے. تو خیر فجر کی نماز کے بعد ایک صاحب میرے پاس بیٹھ گئے اور میں نے کچھ ذکر مغارب کی بات شروع کر دی، تو ہم دونوں اشراق کے وقت تک وہیں بیٹھے رہے. اتنے میں محلے کا ایک آدمی آیا اور وہ بوڑھا آدمی تھا اور غریب تھا، اس کی بیٹی بیمار تھی. میں نے پوچھا آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی میری بیٹی بیمار ہے، میں نے اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے اور میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری کچھ امداد کر دیں. اب میں نے دل میں سوچا کہ میں 500 روپیہ اس کو دے دیتا ہوں اور 500 روپیہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتا ہوں تاکہ مہمان آئیں گے تو کھانا بنائیں گے، اور یہ مجھے پتا تھا کہ یہ آخری 1000 روپیہ کا نوٹ ہے، اس کے بعد کوئی اور پیسے نہیں ہیں. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اس بندے کو 1000 روپیہ دے کے 500 واپس کیسے مانگوں. کچھ دیر سوچتا رہا پھر مجھے دل میں احساس ہوا کہ تیرے جیسا بھی کوئی کم یقین بندہ ہو سکتا ہے کہ 500 روپے کا نوٹ ڈھونڈنے کے لیے سوچ رہا ہے 1000 کا 1000 دے دو، اللہ تجھے اور دے دے گا. لو جی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اس کی بات سن کے، اور وہ 1000 روپے کا نوٹ تھا میں نے اس بندے کو دے دیا، اور میں نے کہا بھائی لے جائیں اور بچی کا علاج کروائیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے. وہ بیچارہ روتا ہوا آیا تھا، الحمدللہ کہ تسلی ہو گئی اور وہ دعائیں دیتا ہوا واپس چلا گیا. اب وہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر گزری تو ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، محلے دار بھی تھے، وہ میرے پاس آئے، آنسو سے رو رہے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں اور میں رو رہا ہوں، اور آپ اگر وہ کام کر دیں تو بس آپ کی مہربانی ہوگی. میں نے کہا آنسو سے کیوں رو رہے ہیں، کون سا کام ہے کرنے والا، آپ مجھے بتائیں. کہنے لگا جی کرنے والا کام یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ ہدیہ قبول نہیں کرتے. یہ وہ ابتدا کا زمانہ تھا جب مجھے ہدیہ قبول کرنا گولی لگتا تھا. ایک بندہ آفیسر ہو نا اور ہزاروں لاکھوں کماتا ہو تو اس کو کوئی بندہ پیسہ پکڑائے تو وہ سمجھتا ہے مجھے فقیر سمجھا ہوا ہے، تو نفس جو ہے وہ گھبراتا ہے کہ یہ کیوں دے رہے ہیں. تو میں ابتدا میں بالکل پیسہ نہیں لیتا تھا. پھر کسی نے حضرت کو میری شکایت لگائی تو حضرت نے پھر مجھے سمجھایا کہ جب بغیر تمہارے اپنے ارادے کے اللہ کسی کو بھیجتا ہے تو وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، تم اسے لے لیا کرو. تو بہرحال وہ ابتدائی زمانہ تھا تو وہ رونے لگ گیا. کہنے لگا جی میں نے کاروبار شروع کیا تھا اور میں نے نیت یہ کی تھی کہ پہلی ڈیل میں جو مجھے منافع ہوگا میں آپ کو دوں گا، یہاں سے میں ابتدا کروں گا اپنے کاروبار کی. اب آج میں وہ ہدیہ لے کے آیا ہوں اور آپ تو ہدیہ قبول نہیں کرتے، اگر آپ اس ہدیہ کو قبول کر لیں میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا. تو میں نے دل میں سوچا کہ ایک بندہ آنسوں سے رو رہا ہے تو میں اس کا ہدیہ قبول کر لیتا ہوں، اللہ مجھ سے معاف فرما دے. چنانچہ میں نے اس سے ہدیہ لے لیا، وہ لفافے میں پیسے تھے میں نے جیب میں ڈال لیے. پھر ہم نے اشراق کی نماز پڑھی، مراقبہ کیا اور مہمان چلے گئے. میں گھر آیا، گھر میں مجھے اہلیہ نے ناشتہ دیا. پھر ناشتے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تھوڑی دیر میں جو گروسری لینے والی عورت ہوتی ہے وہ آ جائے گی اور وہ بازار سے سبزی روزانہ ہمیں لا کے دیتی ہے، تو آپ کچھ پیسے دے دیں اور بتا دیں کہ مہمان کتنے ہیں، میں اتنے کا کھانا تیار کروا لوں. تو میرے ذہن میں خیال آیا تھا 1000 روپیہ تھا وہ تو میں اس بندے کو دے چکا. پھر فوراً خیال آیا کہ نہیں، وہ فلاں بندے نے مجھے ہدیہ بھی تو دیا تھا. اب جی اس کے کہنے پہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور لفافہ کھولا تو اس کے اندر 10000 روپے تھے. 1000 اللہ کے راستے میں دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ نے 1 کو 10 بنا دیا. تو 1 کو 10 بنتے تو میں نے زندگی میں ہزاروں دفعہ دیکھا ہے، سینکڑوں دفعہ کی بات نہیں ہے. اور مجھے پکا یقین ہے کہ یہ کمزور بندے کا معاملہ ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ 1 کا 10 نہیں 1 کے 100 1 کے 700 واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ کئی کاروباری لوگوں نے مجھے کئی دفعہ کہا حضرت ہم یہ کام کر دیں, اچھا خیر کا کام تھا. میں نے کہا بھی کر دیں, جتنا پیسہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ 10 گنا دیں گے. تو وہ کہنے لگے جی آپ گارنٹی کرتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل میں گارنٹی کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور اللہ نے ان کو 10 گنا سے زیادہ عطا فرمائے. ہم نے الحمدللہ ایک مسجد بنائی دار الہدا کے نام سے واشنگٹن ڈی سی میں. اللہ کے فضل سے جب مسجد بن گئی تو لوگوں کی آمد شروع ہو گئی اور یہ بات دور دور تک پھیل گئی. ایک نیو یارک کے ساتھی تھے, انہوں نے مجھے فون کیا, کہنے لگے حضرت ہمارے اس علاقے میں مسجد نہیں ہے اور ہم اگر بنانا چاہیں بھی صحیح تو ہم بنا نہیں سکتے. آپ کو اللہ نے لوگوں کی محبت ایسی دی ہے کہ آپ کی زبان سے لفظ نکل جاتا ہے تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں, تو آپ یہاں آ جائیں اور مسجد بنوا دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہیں. چنانچہ ہم واشنگٹن میں بہت سیٹ اپنے ہم زلف کے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے اور بچے خوش تھے. ہم نے نیت کر لی کہ ہم نیو یارک چلتے ہیں. اب جب یکدم کہا تو ساری جماعت کے لوگ پریشان, حضرت آپ ناراض ہو گئے. بھائی ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے. ایک بندے نے کہا ہے کہ مسجد بنانا ہے تو میں اللہ کے گھر بنانے کی نیت سے یہاں سے جا رہا ہوں سب کچھ چھوڑ کے. خیر ہم وہاں چلے گئے. اب وہاں پہ بالکل نیا ماحول, کوئی بندہ واقف نہیں, کوئی آبادی کو نہیں جانتے, دل بھی نہ لگے بچوں کا. خیر میں نے اس سے کہا کہ اچھا بھائی ہم مسجد بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ اس نے کہا جی پلاٹ خریدیں گے, پھر نقشہ بنوائیں گے, پھر اس کے اوپر عمارت تعمیر کریں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ آباد کریں گے. میں نے کہا نہیں, یہ لمبا روٹ ہے, اس پہ نہیں جانا. کہنے لگا پھر میں نے کہا کہ ہر پلاٹ کو جب اپروو کرواتے ہیں نا تو اس وقت مشکل ہوتی ہے, وہ اپروول ہی نہیں دیں گے کہ یہاں مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں. آپ پلاٹ خرید بھی لیں گے تو آپ کا پلاٹ کسی کام کا نہیں, یوز پرمٹ جو نہیں ملنا. کہنے لگا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو جگہ پہلے سے ہی عبادت کی نیت سے بنی ہوئی ہے نا اس کو خریدیں, اس میں تو ہمیں یوز پرمٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ وہ تو بنی عبادت کے لیے ہے. اب اس کے لیے جو گرجے تھے وہ, یا سینیگاگ جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو سینیگاگ کہتے ہیں. اچھا عیسائی جو ہے یہ گرجے بیچ دیتے ہیں, یہودی اپنی عبادت گاہ نہیں بیچتے. وہ چونکہ پیسوں والے لوگ ہیں وہ تانا نہیں سننا پسند کرتے کہ جی فلاں جگہ سینیگاگ بیچا گیا. ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. اللہ کی شان کے جس جگہ میں ہم مسجد بنانا چاہتے تھے وہاں پہ ایک سینیگاگ تھا, چھوٹا سا تھا, اور وہ بکنے کے لیے تیار ہو گیا, اس پر یعنی سیل کا بورڈ لگ گیا. وہ لوگ بڑا سینیگاگ بنانا چاہتے تھے اور ان کو اس کے لیے پرانا بیچنا تھا. میں نے اپنے دوست کو کہا کہ دیکھو یہ سینیگاگ بک رہا ہے, ہم اسی کو خرید لیتے ہیں. چنانچہ ہم نے ان سے بات کی. ان یہودیوں نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے ہم سے $1 million مانگے, یعنی $1,000,000 مانگے. پاکستان کا جیسے آج تو 15 کروڑ ہے, کسی زمانے میں 10 کروڑ روپیہ بنتا تھا. ہم نے ان سے بات کر کے کچھ پیسے کم کروائے تو وہ 9 لاکھ تک آمادہ ہو گئے, جی ہم آپ کو 9 لاکھ میں دے دیں گے. اب ان سے ہماری بات چیت ہو گئی. جب واپس گھر آئے تو یہ بندہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جی یہ $9 لاکھ ہم کہاں سے دیں گے؟ میں نے کہا بھائی جس کا گھر بن رہا ہے نا وہ پیسے کا انتظام کر دے گا, فکر نہ کریں. پھر وہ کہنے لگا جی اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی پڑے گی, چندہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا بھائی ہم نے زندگی میں کبھی چندہ تو کیا نہیں ہے, نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایسا سکھایا ہے. کہنے لگا پھر مسجد کیسے بنے گی؟ میں نے کہا بھائی مسجد تو بن جائے گی اگر کوئی بندہ $9 لاکھ خرچ کر دے تو اللہ اس کے رزق میں بہت برکتیں دیں گے اور اس کو اس کے پیسوں سے 10 گنا زیادہ واپس دے دیں گے. تو میری باتیں سن کے وہ مجھے بار بار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ گارنٹی کریں گے؟ میں نے کہا بھئی آپ کاغذ پہ لکھ لو اور میرے ہاتھوں کے اور پاؤں کے انگوٹھے لگوا لو کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے کم از کم 10 دیں گے. وہ کہتے ہیں اچھا میں ہمت کرتا ہوں. لو جی اس بندے نے جو اپنے پاس پیسے تھے کوئی 2-4 لاکھ ڈالر وہ نکالے, کچھ بیوی کے نام رکھے ہوئے تھے وہ نکالے, کچھ بچوں کے نام رکھے ہوئے تھے, کچھ اس نے والدین کو بھیجے تھے وہ بھی اس نے پاکستان سے واپس منگا لیے, اور ہمت کر کے اس اللہ کے بندے نے 9 لاکھ ڈالر مکمل کر لیے. مجھے آ کے اس نے بتایا کہ جی کہ 9 لاکھ ڈالر میرے پاس ہو گئے ہیں, اب کیا کریں؟ میں ان کا پیمنٹ کر کے تو ہم چابی لیتے ہیں اور مسجد شروع کر دیتے ہیں. ہم نے ان یہودیوں کو پیمنٹ کی, ان سے چابی لی اور مسجد کی صفائی کر کے اس میں اذان نماز شروع کر دی. اب جب 5 وقت کی نماز ہونے لگی اور جمعہ ہونے لگا تو آبادی کے لوگ حیران کہ یہ مسجد کس نے بنائی اور کس نے خریدی اور کون ہے جس نے پیسہ لگایا. جو کوئی میرے پاس آتا آ کے پوچھتا جی کہ مسجد کا پیسہ کس نے لگایا ہے, تو میں کہتا بھائی جس کا گھر ہے نا اسی سے پوچھو جا کے کہ یہ مسجد کا پیسہ کس نے لگایا ہے, میرا گھر تو نہیں ہے اللہ کا گھر ہے, اس سے پوچھو جا کے. تو آبادی والے خاموش ہو گئے. اب یہ بندہ جس نے 9 لاکھ ڈالر لگائے تھے یہ میرے پاس ایک دن بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا, مجھے کہتے ہیں حضرت میں نے پوری زندگی میں جو کمایا تھا وہ تو میں نے سب آپ کے کہنے پہ لگا دیا, اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو بھائی آپ کے 2 مکان ہیں, ایک مکان میں بیوی بچوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور دوسرے مکان کو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا وہ جو دوسرا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے نا اس کو بیچ دیں اور جو پیسہ آپ کو ملے اس سے آپ اور کوئی مکان خرید لیں اور پراپرٹی کا کام کرنا شروع کر دیں. وہ پراپرٹی کا کام کرنے والا بندہ تو نہیں تھا مگر میرے کہنے پہ اس نے 4 لاکھ ڈالر میں مکان بیچا اور پھر اس سے ایک اور مکان خریدا, پھر اس میں پروفٹ ہوا تو اور مکان خریدا اور اس نے ریئل اسٹیٹ کا کام ہی شروع کر دیا. ہم 3 سال وہاں پر رہے, 3rd سال فجر کی نماز کے بعد وہ میرے پاس آ کر بیٹھا, کہتے ہیں اللہ نے آپ کی زبان کی بات پوری کر دی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں اور اس وقت آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 9 ملین ڈالر کی پراپرٹی کا مالک ہوں. اس وقت 9 لاکھ ڈالر دیے تھے, اللہ نے 10 گنا اس کو واپس پہنچا دیا, وہ 9 ملین کی پراپرٹی کا مالک بن گیا, اتنا پیسہ اللہ نے اس کو دیا. لہذا جو بندہ اللہ کے گھر پہ لگاتا ہے یا اللہ کے راستے میں لگاتا ہے کم از کم 10 گنا, ورنہ اگر زیادہ توقع ہو تو 20 گنا, 50 گنا, 100 گنا, 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب, اللہ اس کو بھی جتنا چاہے بڑھا دیتے ہیں, اتنا اللہ واپس آ فرماتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. اب آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا فرما دینا ہی کافی ہے کہ جائے کہ نبی علیہ السلام قسم اٹھا کر کہیں کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیتے. تو الحمدللہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیں گے, اللہ برکت دیں گے اور کم از کم 10 گنا اسے واپس کریں گے. تو اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر دیا کریں اور سود سے اس طرح بچا کریں کہ جس طرح نجاست ہوتی ہے. آپ دیکھیں اگر میرے سامنے مشروب پڑا ہے اور اس میں کوئی بندہ 2 قطرے پیشاب کے ڈال دے میں پی لوں گا, توبہ توبہ توبہ, جان سے بھی کوئی مار دے گا تو میں نہیں پیوں گا. اسی طرح آپ کا مال حلال کا مال ہے, اس میں جو بینک سے سود کا آپ نے پیسہ لیا یہ ناپاکی تھی جو آپ کے پیسے میں مل گئی, اب برکتیں بھی ختم, اب اللہ کی تائید اور مدد بھی ختم, اب اللہ کے ساتھ تو جنگ شروع کر دی, اب مدد کہاں گئی؟ اس لیے سود سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں سود کی ہوا سے بھی بچائے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ یا تو لوگ سود کھائیں گے یا ان کو سود کی ہوا ضرور لگے گی. آج ہم اس زمانے میں موجود ہیں. دیکھیں ہم خود تو سود نہیں کماتے لیکن گورنمنٹ میں جو لوگ جاب کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے تو سارے پیسے ہی سود کے بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں تو سود کی ہوا تو لگ گئی نا تو بس اس لیے رونا چاہیے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ اپنی طرف سے تو ہم نے بچنے کی بہت کوشش کی اس کے باوجود اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اس کے برے اثرات سے ہمیں محفوظ فرما دے تو دبی رسان نے ارشاد فرمایا ایسی چیز جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے رزق اللہ نے دینا ہے اور اللہ دے گا رزق کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں کہ جی کہاں سے آئے گا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا بہت اچھی پرسنالٹی تھی لکھا پڑا بندہ نظر آتا تھا مگر زاروں قطار رونے بیٹھ گیا آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے میں بھی پریشان ہوا کہ یہ بندہ بہت ہی دکھی ہے جو اتنا رو رہا ہے خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بیٹھے رو ہی رہے ہیں آپ کوئی بات کریں اس نے کہا جی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور ان دنوں گولڈن شیک ہینڈ والی ترتیب چلی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لے گا ہم اسے منافع بھی دے دیں گے اور وہ پھر کوئی اور کام کر کے اپنی زندگی گزارے گورنمنٹ کو فائدہ یہ تھا کہ ورکر کم ہو جائیں گے اور ورکر کو فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں پیسے مل جائیں گے تو مکان خرید لیں گے بیٹی کی شادی کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے وہ کہنے لگا کہ مجھے تقریباً 16 لاکھ روپیہ ملے جو بینیفٹ کے تھے میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اپنے گزارے کے لیے میں کہیں پہ جاب کر لیتا ہوں چھوٹی موٹی اور روٹی ہم کھا ہی لیں گے اور یہ پیسے بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے کام آئیں گے کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا میں نے کہیں باتوں باتوں میں اس کو بھی بتا بیٹھا کہ مجھے گورنمنٹ سے 16 لاکھ ملے ہیں اور میں نے رکھ دیے ہیں اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ ایک کاروبار ہے اور بڑا نفع ہے اس میں بڑا فائدہ ہے اس میں بڑا فائدہ ہے اور اگر تم پیسہ لگاؤ تو محنت میں کروں گا اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں گے کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ نہیں تو میں اس کو نانا کرتا رہا بالآخر ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو کیا پریشانی ہے تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کاروبار کے لیے کہہ رہا ہے بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو 16 لاکھ نہ دیں اس کو 8 لاکھ دے دیں اور دیکھیں 8 لاکھ کا وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے پتہ چل جائے گا ایک سال میں تو اگر نقصان ہونا ہوا تو آدھے پیسوں میں ہوگا پورے پیسوں میں تو نہیں ہوگا نا کہتے ہیں مجھے بات اچھی لگی اور میں نے 8 لاکھ روپیہ اس بندے کو دے دیا اس بندے نے کہا تھا جی آپ کو ہر مہینے 25-30 ہزار مل جایا کرے گا اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے گھر آ کے کیش یا چیک کو دے دیتا میں نے ایک چھوٹی موٹی جاب شروع کر لی اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو گیا 25-30 ہزار ادھر سے آ جاتے تھے باقی ادھر سے مل جاتے تھے اور ہم آرام کی زندگی گزار رہے تھے ایک سال پورا اسی طرح گزر گیا تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے کہ جس میں اتنے پیسے دینے سے ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں سال گزرا تو میرے دوست نے کہنا شروع کر دیا کاروبار تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں اگر اور زیادہ لگا دیں تو اور نفع ہو جائے گا میں نے بیوی کو بتایا اس نے کہا ہم نے ایک سال آزمایا ہے دیکھا ہے شریف آدمی ہے اچھا آدمی ہے وعدہ پورا کرتا ہے تو آپ اس کو باقی بھی پیسے دے دیں کہتے ہیں میں نے اس کو باقی 8 لاکھ بھی دے دیے اب باقی 8 لاکھ دینے کی دیر تھی، اس نے تو نگاہیں بدلنی، فون پہ بات کرنی چھوڑ دی، میں مصروف ہوں، ابھی کال نہیں لے سکتا، میں بعد میں کال کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور جو ہر مہینے پیسے دیتا تھا وہ بھی اس نے ڈیلے کرنا شروع کر دیے، پہلی تاریخ کے پیسے 10 تاریخ کو دیے، پھر دوسرے مہینے اس نے 20 تاریخ کو پیسے دیے، اور تیسرے مہینے مہینہ ختم ہو گیا اور پیسے دیے ہی نہیں. اب میں نے اسے فون کیا، بھئی آپ ہر مہینے پیسے دیتے تھے تو ہمیں گھر میں خرچے میں تنگی ہو رہی ہے، آپ پیسے نہیں دیے اس مہینے. او جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں 2 بندوں کو لا کے آپ سے بات کروں گا. اب بات اس نے کیا کی، اس نے کہا جی کہ مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور 16 لاکھ کے 16 لاکھ ختم ہو گئے ہیں، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے، اور جو بندے لے کے آیا تھا وہ بھی اسی کے سائیڈ کے تھے، اسی طرح کے، وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کاروبار میں لاس بھی ہو جاتا ہے پروفٹ بھی ہو جاتا ہے. اب آپ نے اگر 1 سال پروفٹ کھایا ہے تو لاس ہو گیا ہے تو لاس کو بھی برداشت کر لو. کہنے لگا میں بڑا پریشان کہ میرے 16 لاکھ روپے غبن ہو گئے، ختم ہو گئے. کہتے ہیں اس سے میں مقدمہ تو کر نہیں سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، وہ لڑائی میں مقدمے میں مجھ سے زیادہ تیز تھا، لیکن مجھے گلٹ تھا اندر اندر، ایک میرے صدمہ تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے پیسے تھے، میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے، بچوں کی شادیوں میں کام آتے، میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا، لہذا میں نے خود یہ غلطی کی. کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ ایک شریف آدمی اذیت میں مبتلا ہو گیا. میں نے اسے تسلی دی، پھر تسلی دے کے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رزق کہاں پہ ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ کہتے جی آپ بتا دیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی السماء رزقکم، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. تو جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو ہمارا رزق کوئی ہتھیا نہیں سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا، جو ہمیں پہنچنا ہے وہ اللہ پہنچا کے رہے گا. اگر کسی نے پہنچانے میں بدیانتی کی تو اللہ دوسرے ڈاکیا کے ذریعے سے پہنچا دیں گے، کسی اور طریقے سے پہنچا دیں گے. اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پہنچائے. اس کو تھوڑا تسلی ہو گئی. میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا رزق تھا، اگر کسی نے آپ سے بدیانتی سے لے لیا آپ فکر مت کرو، اللہ آپ کو آپ کا رزق دوبارہ دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو. اب اس کا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا، ذرا تسلی ہو گئی. میں نے اسے بیت کے کلمات بھی پڑھا دیے اور اس کو کہا کہ بس اپنے دل سے معاف کر دو اور یہ عہد کرو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بدیانتی کی، میں زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ بدیانتی نہیں کروں گا. اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی میرا وعدہ کرو کہ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ زکات پابندی سے ادا کریں گے. اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا. لو جی میں نے دعائیں دے کے اس کو رخصت کیا. رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا حضرت اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہے، اللہ برکت دے دیں گے. تو ہنس پڑا، حضرت پیسے کے بغیر تو کام کوئی نہیں ہوتا. میں نے کہا سوچیں کوئی نہ کوئی کام ایسا نکل آئے گا، چاہے مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے. لو جی وہ گیا اور اس نے گھر جا کے بیوی کو بتایا. اس کی بیوی کا غم بھی ختم ہو گیا کہ ہمیں ہمارا رزق اللہ دے دیں گے. پھر بیوی نے اس کو مشورہ دیا، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور یہاں جو کسان ہوتے ہیں نا یہ کھاد خریدتے ہیں شہر سے، اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کھاد کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے. تو آپ اگر شہر کی کسی کمپنی سے کھاد کی بوریاں کریڈٹ پہ لے کر آئیں اور ان دیہاتیوں کو یہاں بیچ دیں پروفٹ رکھ کے، تو پھر پیسے آپ واپس کر دینا اور کچھ آپ کو نفع مل جائے گا. لو جی یہ بندہ کھاد کی کمپنی کے پاس گیا ملتان میں، ان سے بات کی کہ مجھے جی آپ دس بوریاں دے دیں، کریڈٹ پہ میں آپ کو پیسے مہینے کے اندر واپس کر دوں گا. وہ کہے جی ہم تو آپ کو نہیں جانتے، ہم آپ کو کیسے دے دیں. یہ کہے جی میرے کاغذات دیکھو، میں اتنا آفیسر تھا گورنمنٹ کے اندر، یہ بھی مجھے جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے. وہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو شکل صورت سے بھی نظر آتا ہے کہ تم آفیسر رینک کے پڑھے لکھے بندے ہو، لیکن ہم بغیر پیسے کے کیسے اپنا مال دے دیں، ہم نہیں دے سکتے. اب یہ بیچارہ روز جائے اور روز ان کی منت سماجت کرے کہ آپ لوگ میرا کام شروع کروا دیں. جو مینیجر تھا نا وہاں کا، وہ ذرا رحم دل بندہ تھا، اس کو رحم آ گیا. ایک دن وہ کہنے لگا دفتر والوں کو کہ بھائی اس کو دس بوری کریڈٹ دے دو اور گارنٹی میری ڈال دو، اگر اس نے پیسے نہ بھی دیے تو دس بوری کے پیسے میں ادا کر دوں گا کہ چلو مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اب اس بندے کو دس بوری دے دو. اس بندے کو جی دس بوری مل گئی. یہ لے آیا، اس نے آ کے کسانوں کو بیچی، ہر بوری پہ پچاس پچاس روپیہ اس نے نفع رکھ لیا، تو دس بوری کا اس کو اچھا والا فائدہ ہو گیا. چنانچہ پھر یہ دس کی جگہ بیس بوری لینے لگ گیا، پھر تیس بوری لینے لگ گیا، پھر پچاس بوری. کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ کمپنی والوں نے کہا جی ہم آپ کو پورا ٹرک کریڈٹ پہ دے دیتے ہیں. اب اس نے کریڈٹ پہ ٹرک لیا اور لوگوں کو تقسیم کی کھاد اور ان سے پیسے لے کے واپس دے دیے. پھر ایک ٹرک سے دو ٹرک اور تین ٹرک، اور ٹرکوں میں کام شروع ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیں، کوئی چھ سات سال کا عرصہ گزرا ہوگا، یہ بندہ ایک دن میرے پاس واپس آیا، مجھے کہتے ہیں الحمدللہ حضرت آج میں 16 کروڑ کی پراپرٹی کا مالک ہوں. 16 لاکھ اس کے ضائع ہوئے تھے، اللہ پہ توکل کی، اللہ نے برکت رزق میں ایسی دی کہ 16 کروڑ کی پراپرٹی کا وہ مالک بن گیا. تو ہم کیوں اس معاملے میں شک میں پڑیں یا اپنے ذمے حرام لگائیں؟ دل میں تسلی رکھیں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اللہ نے ہمیں پہنچا کے رہنا ہے. جب اللہ نے پہنچا کے رہنا ہے تو ہم حرام کی طرف کیوں ہاتھ بڑھائیں؟ اس لیے جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کے اس طرف آ جاؤ جو چیز شک میں نہیں ڈالتی. اللہ تعالی ہمیں ایسے صاف پاک معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ کسی شخص کے بہترین مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ لغو باتوں کو چھوڑ دے. یعنی ایک آدمی اچھا مسلمان اس وقت بنتا ہے جب لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. لغو باتیں ہوتی ہیں بیکار باتیں. آج کل بہت سارے نوجوان بیکار باتوں میں لگے رہتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، بالکل کوئی فالتو بات منہ سے نہیں نکالتے تھے، نہ کرتے تھے نہ سنتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ کہتا نا جی میں نے روٹی موٹی کھا لی ہے، تو اس کو بھی بلا کے سرزنش کرتے تھے کہ روٹی تو چلو ایک چیز ہوئی کھانے والی، یہ موٹی کیا ہوتی ہے. تو لوگ ایک لفظ کے ساتھ مہمل لفظ بول دیتے ہیں، وہ بھی ہرگز زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، اور فضول باتیں تو کرنی نہیں چاہیے. میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ جتنی دیر ان کے پاس بیٹھے رہتے وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے، گھنٹہ گھنٹہ دو دو گھنٹے خاموش رہتے تھے. ہم پہلی مرتبہ بیعت ہونے کے لیے جب گئے سید زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو وہ خیر فٹامے والی ایک جگہ ہے، ان کا گھر تھا وہاں پہ، کراچی سے وہاں آئے ہوئے تھے. ہمیں پتا چلا کہ حضرت خیر فٹامے والی آئے ہوئے ہیں، تو ہم یونیورسٹی سے کوئی 30-32 نوجوان حضرت کے پاس گئے بیعت ہونے کے لیے. حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت کا پر نور چہرہ دیکھ کے ہمارے دلوں کو تسلی ہو گئی. ہم نے بتایا کہ جی ہم بیعت ہونے کی نیت سے آئے ہیں، تو حضرت نے ہم سب کو ایک ہی دفعہ میں بیعت کر لیا. اب بیعت کرنے کے بعد ہم اس انتظار میں تھے کہ حضرت صاحب کچھ ارشاد فرمائیں گے. شاہ صاحب بس خاموش بیٹھے ہیں. بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا، اب اس دوران شاہ صاحب بس ایسے کبھی نظر اٹھائیں اور ایک طرف سے دیکھنا شروع کریں اور آخر تک سب کو دیکھ کے پھر سر جھکا لیں. اب انتظار کرتے کرتے تقریباً ایک گھنٹہ گزر گیا. شاہ صاحب چاہتے تھے کہ کوئی بندہ مجھ سے سوال پوچھے تو پھر میں اس کا جواب دوں, اور ہمیں پتہ نہیں تھا ان باتوں کا, ہم خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ایک گھنٹہ جب گزر گیا نا تو ایک گھنٹے کے بعد شاہ صاحب مسکرائے اور مجھے فرمانے لگے کہ مجھے تو باتیں کرنے کی اتنی عادت نہیں ہے, آپ لوگ اگر آپس میں کچھ باتیں کریں تو میں بھی سن لوں گا. مجھے تو باتیں کرنے کی اتنی عادت نہیں ہے, آپ لوگ اگر آپس میں باتیں کریں تو میں بھی سن لوں گا. اب جب شاہ صاحب نے یہ بات کہی تو میرے زبان سے نکل گیا کہ حضرت یہ ذکر قلبی کیا ہوتا ہے. بس ایک کہنے کی دیر تھی, شاہ صاحب شروع ہو گئے ذکر قلبی کیا ہوتا ہے. دو گھنٹے شاہ صاحب نے ذکر قلبی کی تفصیل بتائی, ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے تیاری کر کے ذکر قلبی کے اوپر بیان کے لیے آئے ہوئے ہیں, مگر خود بات نہیں کی. اور یہی چیز میں نے حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ میں دیکھی. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ, مجھے ان کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھنے کا موقع ملا. اس زمانے میں ہم یونیورسٹی پڑھتے تھے اور میرے کلاس فیلو تھا عثمانی, وہ ان کا رشتہ دار تھا. ایک دن آیا اور مجھے کہنے لگا, آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر مفتی اعظم آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا اگر آپ ملنا چاہیں تو میں آپ کو ملاقات کے لیے لے جاؤں گا, ویسے ان کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا بہت اچھا, میں چلا جاؤں گا. لو جی ہم یونیورسٹی سے دونوں فارغ ہو کے ان کے گھر چلے گئے. مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. مفتی محمد شفیع رحمت کا قد بہت لمبا نہیں تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے مسلح کے اوپر خاموش. اس نے مجھے کہا کہ یہ مفتی اعظم ہے, تو میں گیا, میں نے جا کے سلام کیا اور میں بیٹھ گیا. اب مفتی صاحب بھی چپ, میں بھی چپ بیٹھا ہوں. لیکن حضرت سید واسین شاہ رحمت اللہ علیہ کو چونکہ میں نے دیکھا تھا, اب مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ اللہ والے خود بخود نہیں بولتے جب تک کہ ان سے بات پوچھی نہ جائے. تو میں نے حضرت مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں ہر کام سنت کے مطابق کروں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کرتا پہنتے تھے وہ کیسا ہوتا تھا, تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ سنت کرتا کیا ہے. اس پہ مفتی صاحب نے بیان شروع فرما دیا کہ ہمارے اکابر چاک والا کرتا پہنتے تھے اور عرب حضرات گول کرتا پہنتے تھے. میں نے پوچھا کہ سنت کے زیادہ قریب کیا ہوا. کہنے لگے کہ یہ دونوں سنتیں ہوئیں, آپ چاہیں تو یہ پہن لیں, چاہیں تو یہ پہن لیں. میں نے کہا جی نبی علیہ السلام کیا پہنتے تھے مجھے تو یہ بتائیں. کہنے لگے میری ایک کتاب ہے کشکول, اس میں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا کرتا تھا اور ایک شکار کیا میں نے پرندے کو اور اس کے پیچھے میں بھاگتا رہا, تو ان کا کرتا گول تھا تو سطر ڈھپا رہا, اگر چاک والا ہوتا تو بے حجابی ہو جاتی. تو مجھے لگتا ہے کہ گول کرتا سنت کے زیادہ قریب ہے. یہ حضرت مفتی صاحب کے الفاظ تھے. جب سے ان سے میں نے یہ الفاظ سنے, میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں زندگی میں یہی کرتا پہنوں گا کہ یہ سنت کے زیادہ قریب ہے. پھر میں نے یہ بھی پوچھا کہ یہاں پہ جو بٹن لگاتے ہیں تو نبی علیہ السلام بٹن کیسے لگاتے تھے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا اس وقت بٹن نہیں ہوتے تھے, بلکہ اس وقت تو کوئی لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا یہاں رکھ لیتے تھے, بس اسی کو لگا دیتے تھے, یا کپڑے کا بٹن لگا کے, کپڑے کا بنا کے اسی کو بٹن کے طور پہ استعمال کرتے تھے. تو مفتی صاحب کے کہنے پر ہم نے جو یہاں بٹن ہوتا ہے نا اس کو درزی سے کپڑے کا بٹن بنوانا شروع کر دیا. پھر میں نے پوچھا کہ گلا درمیان میں ہوتا تھا یا سائڈ پہ ہوتا تھا؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا نہیں, گلا جو ہے وہ درمیان میں ہوتا تھا, سائڈ پہ نہیں ہوتا تھا. پھر میں نے پوچھا کہ یہ جو کرتا پہنتے ہیں تو یہ ایک بینڈ ہوتا ہے یا گلے کے اوپر تو یہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہوتا تھا، یہ بعد کی چیز ہے. پھر میں نے پوچھا کہ یہ بازو جو ہے آگے سے بند ہوتے ہیں، بٹن لگتا ہے، تو یہ بٹن لگوانا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، نبی علیہ السلام کا کرتا بٹن والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کھلے ہوتے تھے ان کے بازو، اور وضو کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے. چنانچہ جو ان کے ساتھ میری بات ہوئی الحمدللہ میں اس کے اوپر اس دن سے پکا جم گیا اور اللہ نے میرے لیے آسانی فرما دی. مگر میں نے یہ دیکھا کہ بہت مشکل سے بات کرتے تھے، کوئی وجہ ہوتی تو بات کرتے تھے ورنہ بات نہیں کرتے تھے. اب یہ عجیب بات ہے کہ اتنا علم ہو بندے کے پاس اور پھر بندہ بات نہ کرے. جن کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، چپ ہی نہیں ہوتے. چنانچہ فارسی میں مشہور ہے کہ ملا باشد کے چپ نہ شبد، کہ ملا وہ ہوتا ہے جو چپ نہ ہو، جہاں بیٹھتا ہے شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے بزرگوں کی ترتیب یہی تھی کہ وہ خاموش رہتے تھے، اور یہی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. نبی علیہ السلام بہت کم بولتے تھے، اتنا کم بولتے تھے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک جہاد کا خطبہ دیا، میں نے کتاب میں وہ خطبہ پڑھا. اس خطبے کے کل الفاظ 142 تھے، یعنی 150 آپ سمجھ لیں. اب بتائیے پوری تقریر کے الفاظ 150 تھے، اور آج 150 الفاظ تو ہم تمہید میں باندھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اور زیادہ تفصیل بیان کرتا. تو اس لیے زیادہ بولنا اپنے نام اعمال میں زیادہ کچھ لکھوانے والی بات ہے، اور اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، ایک ایک لفظ کا جواب دینا پڑے گا. آج ہم دوسرے بندے کو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے. کسی کو کمینہ کہنا، کسی کو ذلیل کہنا، کسی کو بے ایمان کہہ دینا، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. آپ بتائیے کل جب قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بتا تو نے فلاں بندے کو ذلیل کیوں کہا تھا، فلاں بندے کو کمینہ کیوں کہا تھا، اس وقت جب جواب دینا پڑ گیا تب سمجھ لگے گی کہ ہم زبان سے کیا بکواس کرتے رہے تھے. اس لیے بولنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، جو بولیں سمجھ کے بولیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو. اور ہم تو بولنے کے بعد بھی نہیں تولتے، تولتے ہیں ہی نہیں کہ کیا بولا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے والذینہم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. تو مومن کو چاہیے کہ لغ باتوں سے پرہیز کرے. آگے 15 حدیث ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بندہ اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اور جو بندہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. شریعت نے پڑوسی کے اکرام کا بہت زیادہ درس دیا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق کے لیے جبریل علیہ السلام اتنی بار میرے پاس آئے کہ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ شاید بندے کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں پڑوسی کو بھی شامل کر لیا جائے گا. ایک ہوتا ہے پڑوسی گھر کے ساتھ والا جس کی دیوار ایک ہو, اس کو کہتے ہیں جار ذی القربہ. اس کا سب سے زیادہ بندے کے اوپر حق ہوتا ہے. پھر دوسرا ہوتا ہے وہ پڑوسی جو پڑوس میں رہتا ہو. چنانچہ شریعت نے کہا کہ ہر سمت میں 40 گھروں تک جو لوگ ہوتے ہیں وہ پڑوس کے رینج میں آتے ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ محلے کے جتنے لوگ ہیں سب پڑوسی ہوتے ہیں. یہ جار الجنب کہلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے صاحب بالجنب, تھوڑی دیر کا سفر کرنے والا ساتھ, وہ بھی ایک طرح کا پڑوسی ہوتا ہے. جیسے آپ نے حج کا سفر کرنا تھا, آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ کوئی بندہ آ کے بیٹھ گیا, اب 6 گھنٹے کے لیے آپ دونوں ساتھ بیٹھے ہیں, تو شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ وہ بھی تمہارا ایک طرح کا پڑوسی ہے. تم تھوڑی دیر سیٹ کے ساتھ بیٹھنے والے بندے کے اس پڑوس کا بھی لحاظ رکھو. اب بتائیے یہ دین کتنا خوبصورت ہے جو اتنی تھوڑی دیر کے ساتھ کا بھی لحاظ کرتا ہے, اور جہاں عمریں گزریں انسان کی, زندگی کے سالوں گزریں, وہاں کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہم ایسے بے وقوف ہیں کہ ہم تھوڑی دیر میں سب کچھ بھول جاتے ہیں. پھر تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ, کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. مہمان کا اکرام کرنا, اس کا حکم بہت تاکید کے ساتھ آیا ہے, اور مومن کو چاہیے کہ اکرام ضرور کرے. اکرام کہتے ہیں کھڑے ہو کے ملنا, بشاشت سے ملنا, سلام خیریت پوچھنا, ان کو بٹھانا, اور اگر کچھ بھی گھر میں نہ ہو کھانے پینے کا تو فقط پانی ہی پیش کر دیں, مہمان نوازی ہو گئی. مہمان نوازی میں تکلفات نہیں کرنے پڑتے. اگر کسی بندے نے گھر آئے مہمان کو پانی ہی پیش کر دیا اور اس کو خیر خیریت سے مسکرا کے بٹھا لیا تو اس نے مہمان نوازی کر دی. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ مہمان کو ضرور کھلائیں کہ یہ اللہ نے ہماری طرف بھجوایا ہے. مہمان خود نہیں آتا, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ مہمان کا رزق پہلے پہنچاتے ہیں پھر اس بندے کو وہاں پہنچاتے ہیں. تو اس کا رزق اللہ نے پہلے سے پہنچایا ہوا ہوتا ہے, وہ ہمارا کچھ نہیں کھا کے جاتا. ہمیں تو صرف اس کے ہاتھ دھلانے یا اس کے سامنے دسترخوان بچھانے کا ثواب ملتا ہے, رزق تو وہ اپنا ہی بیٹھا کھا رہا ہوتا ہے. تو اس میں پریشانی کس بات کی؟ ہمارے یہاں قریب ایک حاجی صاحب ہوتے تھے, حکیم تھے, تو مجھے ہمیشہ ان کے پاس بیٹھنے کا مزہ آتا تھا. میری عمر چھوٹی تھی, ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا, اور وہ بزرگوں کی باتیں سناتے تھے, اور مجھے بزرگوں کی باتیں سننے کا بہت چسکا تھا. تو اس لیے میں ان کے پاس کبھی کبھی جب جاتا تو ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا تھا. وہ یہیں شہر سے کوئی 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں تھا, وہاں کے رہنے والے تھے, مگر ان کا شہر میں بھی گھر تھا, اور ہمارے سکول کے قریب ان کی حکمت کی دکان تھی, اور ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا, لہذا دیکھے بھالے لوگ تھے. یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا. کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں میاں بیوی میں کچھ تکرار ہو گئی, ہو ہی جاتی ہے. اب جب تکرار ہو گئی نا تو بیوی نے خاوند کو کہہ دیا کوئی نہیں میں نے تمہارے لیے کھانا بنانا اور جا کے لیٹ کے سو گئی کہ میں تھکی ہوئی میں جا کے سو رہی ہوں اب اتنی دیر میں نا مہمان آ گیا اس بندے نے مہمان کو بیٹھک میں بٹھایا اور پھر سوچا کہ بھئی مہمان آیا ہے مجھے کچھ اس کو کھلانا پلانا چاہیے مگر گھر کے اندر تو کرفیو لگا ہوا تھا وہاں تو داخل نہیں ہو سکتا تھا اب یہ سوچنے لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں میں لسی کا گلاس لا کے تو پلاتا ہوں نا اس کو باہر سے آیا ہے بندہ گرمی میں تو اسے کچھ تو پینے کے لیے دوں تو یہ نیت لے کے اٹھا کہ میں اندر جاتا ہوں اور لسی کا گلاس لاتا ہوں اور اس کو پلاتا ہوں اس دوران اسے خیال آیا کہ مہمان تو لسی پینے کی بجائے کھانا کھائے گا تو میں اس کو کھانا تو پیش کر نہیں سکتا میں کیا کروں تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو بیوی کا تو موڈ آف ہے سامنے والے پڑوسی ہمارے بہت محبت کرنے والے ہیں میں ان سے ایک ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ کھانا وہ بنا دیں چنانچہ وہ بیٹھک سے باہر نکلا اور سامنے والے پڑوسی کو اس نے کہا کہ جی میری بیوی کی طبیعت خراب ہے اب یہ جھوٹ تو خاوند بولتے ہی ہیں وہ یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے مجھے نہ کر دیا اس کی نیت خراب ہے کہتے ہیں جی اس کی طبیعت خراب ہے اور میرے گھر مہمان آ گیا ہے اور اگر ایک مہمان کا کھانا آپ بنا کے دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی اس نے کہا فکر کی بات نہیں آپ دس بندوں کا کہیں تو ہم دس کا کھانا بھیج دیں گے چنانچہ وہ چلا گیا گھر کہ میں ان کو ایک مہمان کا کھانا بھجواتا ہوں اور یہ بندہ اندر آ گیا گھر میں لسی لینے کی نیت سے اب جب لسی لینے کے لیے گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے آنکھوں میں آنسو ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہے بس مجھے آپ میری غلطی پلیز معاف کر دیں یہ بڑا حیران کہ آج کیسا دن آ گیا کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہی ہے تو اس نے کہا کہ کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو کہتی ہو بس پہلے مجھے معاف کرو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں تو اس بندے نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہلے مجھے بتاؤ واقعہ کیا پیش آیا میں تجھے معافی کر دوں گا تو اس عورت نے بتایا کہ جی جب میں نے آپ کو کہا کہ نہ آپ کے لیے کھانا ہے نہ آپ کے مہمان کے لیے میں تو جا کے سو رہی ہوں تھکی ہوئی ہوں تو میں چلی گئی سونے کے لیے لیٹ بھی گئی پھر مجھے خیال آیا کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ گھر میں مہمان ہو اور میں اس کا کھانا بنانے سے انکار کر دوں تو میں اٹھی اور میں گئی کہ میں اس کا کھانا بناتی ہوں روٹی پکاتی ہوں جب میں روٹی جو آٹے کا بوری والا کمرہ تھا نا اس میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا بندہ ہے وہ وہاں سے آٹا نکال رہا ہے تو اس کو دیکھ کے تو میں ڈر گئی تو جب میں ڈر گئی تو وہ مجھے بوڑھا کہنے لگا کہ بیٹی ڈرو نہیں یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو میں نے یہاں ملایا ہوا تھا اب یہ تمہارے پڑوس میں جائے گا وہاں اس کا رزق بنے گا تو مجھے اس وقت سے پچھتاوا آ رہا ہے کہ میں کتنی بدبخت ہوں کہ میں نے مہمان کے کھانے سے انکار کیا اور فرشتے نے میرے گھر سے آٹا نکال کے ہمسائے کے گھر میں پہنچا دیا تو اللہ تعالی مہمان بعد میں بھیجتے ہیں مہمان کا کھانا پہلے بھیجتے ہیں اس لیے بشاشت کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ مہمان کو کچھ پیش کرنا چاہیے اتنا اکرام کریں اتنا اکرام کریں کہ جیسے اللہ نے معاذ اللہ کسی رشتہ دار کو بھیج دیا ہے اور ہم اس کا اکرام کر رہے ہیں اللہ کا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے نہ اولاد ہے اللہ تو اس سے سب سے جو ہے وہ بلند و بالا ہے مگر اکرام بندہ ایسے کرے کہ جیسے اللہ کی طرف سے کوئی خاص بندہ آ گیا ہے اور مجھے اس کا اکرام کرنا ہے یہ اکرام ہم نے دیکھا کہ عربوں میں بہت زیادہ ہے اور وسط ایشیا کی ریاستوں میں بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں تو مہمان نوازی نام کی نہیں ہے تکلفات ہی ہیں بس وہاں کی مہمان نوازی کا یہ حال کہ اگر کوئی بندہ نواقف بھی آ جائے نا تو وہ تین دن تک اس کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں تین دن کے بعد پوچھتے ہیں جی آپ کون ہیں اور کیسے آئے ہیں اور جس گھر میں آپ چلے جائیں वही घर वाले कोई बकरी जिवा कर देते हैं, अब जब तक बकरी का गोश्त पकेगा नहीं और आप खाएंगे नहीं, आपकी जान नहीं छूटेगी। जब मैंने 1992 में दौरा किया तो मुझे सबसे बड़ा बोझ यही नजर आता था कि जहां चले जाएंगे वो बकरी जिवा कर देंगे, फिर वो उसको जो है ना वो खाल उतारेंगे, बोटियां बनाएंगे, फिर औरतें पकाएंगी, जब खाना पक्के तैयार हो जाएगा फिर हम उसको कुछ चखेंगे खाएंगे और फिर वहां से निकलना होगा। अब हमारे पास टाइम थोड़ा होता था तो मैं पहले शर्त लगाता था, भाई मुझे आप वहां ले जा तो रहे हैं, वहां खाने का मसला कोई ना करना, क्योंकि हमारे पास कम वक्त है, हम जाएंगे दुआ करेंगे और आगे चले जाएंगे। मगर होता इसी तरह था हर जगह कि लोग दुआ के लिए बुलाते थे और जैसे ही जाते थे पता चलता था जी इन्होंने बकरी जिबा कर दी, और बकरी जिबा करने का मतलब यह कि अब आप आराम से बैठ जाएं, जब खाना बनेगा आप खा के ही जाएंगे वहां से। खैर वो खाना बनाते थे और फिर थोड़ा सा खाना नहीं भेजते थे, उनके यहां दस्तूर है कि जो खाना बनाया वो सारा का सारा खाना मेहमान के सामने ला के रख देते हैं। वो कहते हैं कि मेहमान इसमें से एक लुकमा खाए, दो लुकमे खाए, बाकी जो बच जाएगा वो हम खाएंगे, हमारे लिए अल्लाह उसमें बरकत रख देगा। चुनाचे हर जगह पर बड़ी बड़ी परातें गोश्त की बनी हुई आ जाती और हमें गोश्त खाना पड़ता। पूरी बकरी का गोश्त खाना भी कोई आसान काम तो नहीं होता। और एक बात उनमें और अजीब कि जो मेहमान खसूसी होता है ना उसके सामने वो बकरी की सिरी जो है उसको वो भून के वो भी ला के सामने रख देते थे। अब वो मेहमान खसूसी जो है वो बकरी का सर खोल के उसके अंदर जो उसका दिमाग होता है ना उसको भी वो खाए, ये उनके यहां एजाज समझा जाता है। तो जहां जाते बाकी लोग तो बोटियों को खा रहे होते थे और हम जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करते थे जी कि बकरी का सर जो है इसको खोल दे। एक दफा मुझे ख्याल आया कि मुझे खुद भी सीखना चाहिए कि बकरी के सर को कैसे खोला जाता है। चुनाचे मैंने एक बंदे को कहा तो उसने मुझे सिखाया कि ये हड्डी होती है, ये हड्डी होती है, यहां से काटें, यहां से काटें। तो मैंने काफी मुश्किल के साथ बकरी के सर को खोलना सीख लिया। अब मैं बड़ा खुश कि आगे जहां कहीं जाएंगे अगर वो बकरी का सर सामने रखेंगे ना तो बकरी का सर मैं बगैर हेल्प के खुद ही खोल लूंगा। अल्लाह की शान हमें घर गए और उन्होंने फिर इसी तरह किया, बकरी पका के सब मेहमानों के सामने और उसका सर उन्होंने मेरे सामने लाके रख दिया। लो जी मैंने छुरी उठाई और मैंने बकरी का सर खोलना शुरू किया। काफी हिम्मत तो लगी मगर उस वक्त मैं नौजवान था और काले बाल थे दाढ़ी के, तो हिम्मत भी थी, मैंने बकरी का सर खोल लिया। मगर अल्लाह की शान देखें वो बहुत ही कम उम्र बकरी, कम अकल बकरी निकली, उसका दिमाग थोड़ा ही था। तो इतनी मेहनत भी की और वक्त भी मेरा ऐसा ही लग गया। तो तीन बातें नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में बयान फरमाई। एक फरमाया कि या तो बंदा खैर की बात करे वरना खामोश रहे। ये उंगलियों पे याद कर लें ताकि हम इनको अपनी आदत बना लें। जो बंदा अल्लाह और उसके आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि खैर की बात करे वरना खामोश रहे। दूसरी बात, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। आज से नियत कर लें हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा ख्याल रखेंगे, उनके साथ अच्छे मामलात करेंगे और उनके दिल को खुश करेंगे। और तीसरी बात, जो बंदा आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मेहमानों के सदके खाना खा रहे हैं। सच्ची बात है कि मेहमान अल्लाह भेजता है, उनको खाना देना होता है और उनके सदके अल्लाह हम मिस्कीनों को भी खाना दे देता है। ایک دفعہ مہمان کی بات ہوئی ہم کھانا کھا رہے تھے اور میں نے یہی بات کھانے پہ کر دی کہ اللہ ہمیں مہمانوں کے صدقے کھانا دیتا ہے اور ہم بیٹھے کھا رہے ہیں تو بیوی نے مسکرا کے کہا کہ ایک بات بتاؤں میں نے کہا بتائیں کہنے لگی آج ہماری شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں اور 30 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان کا کھانا نہ بناؤ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 30 سال میں الحمدللہ ایک بھی دن ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں کسی مہمان نے کھانا نہ کھایا ہو تو بھئی یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا انعام ہے اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے مولانا ذیشان صاحب ماشاءاللہ خدمت میں ہوتے ہیں اب جو ملنے والے آتے ہیں میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں ان کو چائے پلائیں شربت پلائیں مٹھائی کھلائیں شروع شروع میں تو ان کی عادت ایسے لگتی تھی کہ جی بغیر کھائے چلے جائیں تو اچھا ہے جتنا میں ان کو کہتا یہ آہستہ آہستہ کام کرتے آہستہ آہستہ کام کرتے حتیٰ کہ مہمان کہتا جی میں نے جانا ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں پھر میں نے ایک دن سمجھایا کہ بھئی دیکھو وہ ہمارا یا نہیں کھاتے اللہ نے ان کا رزق الگ رکھا ہے کھلاؤ آہستہ آہستہ الحمدللہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی اب میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے نا یہ فوراً دیکھتے ہیں کہ کیسے میں دسترخوان بچھاؤں اور ان مہمانوں کو کوئی چیز کھلاؤں اور ان کا اکرام کروں چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں یہ تینوں صفتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین